बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 207-209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ، پاکستان کو 1.17 ارب ڈالر کی رقم ملے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے مقبوضہ فلسطین پر فلسطینیوں کے وسیع مظاہرے، اسرائیلی جرائم میں امریکہ کے برابر کا شریک ہونے پر زور۔ سری لنکا میں معاشی بحران، عوام کا احتجاج اور پرتشدد مظاہرے، پارلیمنٹ کے قریب مظاہرین اور پولیس میں تصادم، درجنوں زخمی۔ جامعہ ایٹمی معاہدے سے نکلنا امریکہ کی بہت بڑی غلطی تھی، امریکی صدر جو بائیڈن کا اعتراف۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے پاکستان کو 1.17 ارب ڈالر کی رقم ملے گی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا ہے کہ اسلام آباد اور عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے ٹویٹر پر عالمی مالیاتی ادارے کا اعلامیہ شیئر کیا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو 7ویں اور 8ویں قسط کی مد میں 1.17 ارب ڈالر فراہم کرے گا۔ معاہدے سے متعلق آئی ایم ایف کے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کو طلب و رسد پر مبنی ایکسچینج ریٹ کا تسلسل برقرار رکھنا ہوگا اور مستعد مانیٹری پالیسی اور سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ایکسپورٹ ری فنانس اسکیمیں شرح سود سے منسلک رہیں گی، کرپشن کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں الیکٹرانک طور پر اثاثے ظاہر کرنے پر کام ہو رہا ہے، حکومت پاکستان نیب سمیت اینٹی کرپشن اداروں کی اثر انگیزی بہتر کرنے کے لیے کام کرے گی۔ آئی ایم ایف کے اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان کو 1.17 ارب ڈالر دستیاب ہوں گا، تاہم پاکستان کو حالیہ بجٹ پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ عالمی حالات کے تناظر میں پاکستان کو اضافی اقدامات کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ آئی ایم ایف اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عالمی مہنگائی اور اہم فیصلوں میں تاخیر سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے، زائد طلب کے سبب معیشت اتنی تیز تر ہوئی کہ بیرونی ادائیگیوں میں بڑا خسارہ ہوا۔ کینیڈا میں ہندوستانی سفارتخانے نے رچمنڈ ہل میں واقع ایک ہندو مندر میں نصب گاندھی جی کا مجسمہ توڑے جانے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے کینیڈین ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ رچمنڈ ہل میں ایک وشنو مندر میں نصب گاندھی کے 5 میٹر اونچے مجسمے کو بدھ کے روز توڑ دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یارک ریجنل پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ مجسمے کو کسی نفرت کی بنیاد پر نہیں توڑا گیا ہے۔ یارک ریجنل پولیس کے ترجمان کانسٹیبل ایمی بودریو نے بتایا کہ مجسمے پر ریپسٹ اور خالستان جیسے ناگوار الفاظ بھی لکھے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یارک ریجنل پولیس کسی بھی قسم کی نفرت میں مبنی واقعے کو برداشت نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ نسل پرستی، قومیت، لسانی تعصب، رنگ، مذہب، عمر اور جنس کی بنیاد پر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ حد تک مقدمہ چلایا جائے گا۔ واقعے کے بعد ٹورنٹو میں ہندوستان کے قونصل جنرل اور اوٹاوا میں ہندوستانی ہائی کمیشن نے اس واقعے کی مذمت کی اور متعلقہ کینیڈین حکام سے رابطہ کیا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے نئے مشرق وسطی کے قیام کے لیے امریکی سازش کی ناکامی کو استقامت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بدھ کی رات 2006 میں صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ میں تحریک مزاحمت کی کامیابی کے سالگرہ کی آمد کے مناسبت سے ایک بیان میں کہا ہے کہ استقامت کا اہم ترین نتیجہ نئے مشرق وسطی کے قیام کے لیے امریکی سازش اور منصوبے کی ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 33 روزہ جنگ کا ایک اور نتیجہ لبنان اور دشمن غاصب صہیونی حکومت کے درمیان دفاعی طاقت کے توازن کا قیام ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر جنگ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ لبنان کے خلاف دھمکیوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ تک میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا جو گزشتہ 15 سے زائد برسوں سے محاصرے میں ہے، تو پھر لبنان میں کیسے داخل ہونے کی جرات کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا امریکہ 2003 اور 2006 کے امریکہ سے مختلف ہے اور بوڑھا امریکی صدر جو بائیڈن خود امریکہ کی پیری کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مغربی ایشیا کے لیے نیا منصوبہ تیار کیا گیا اور بائیڈن کا دورہ اسی تناظر میں انجام پا رہا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے اس دورے کے دو اہداف ہیں۔ پہلا مقصد خلیج فارس کے ملکوں کو تیل اور گیس کی برآمدات پر راضی کرنا ہے کیونکہ روس یوکرین جنگ کے نتائج کے تعلق سے امریکیوں کا پہلا اور فیصلہ کن مشن یورپ کے لیے روسی گیس کا متبادل فراہم کرنا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ جو بائیڈن کے اس دورے کے دوسرا مقصد کا تعلق اسرائیل سے ہے، یعنی یہ دورہ وہ اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں۔ فلسطینی عوام نے غزہ میں مظاہرہ کر کے امریکی صدر کے دورے مقبوضہ فلسطین کے خلاف احتجاج اور واشنگٹن کو اسرائیلی جرائم میں برابر کا شریک قرار دیا ہے۔ فلسطین میڈیا ایسوسی ایشن نے جمعرات کو غزہ میں ایک بڑا مظاہرہ کر کے بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ الجزیرہ کی شہید رپورٹر شیرین ابو عاقلہ کے قتل کے حوالے سے واضح اور ٹھوس موقف اختیار کرتے ہوئے اسرائیل کو عالمی صحافتی حلقوں اور بین الاقوامی تنظیموں سے نکال باہر کریں۔ فلسطین میڈیا ایسوسی ایشن کے صدر محمد ابو قمر نے کہا کہ صہیونی حکومت صحافیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہی ہے اس میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے بھی جو بائیڈن کے دورے مقبوضہ فلسطین کی مذمت کرتے ہوئے الجزیرہ ٹیلی ویژن کی شہید رپورٹر شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی منصفانہ تحقیقات کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب عوامی مزاحمتی کمیٹیوں کی جانب سے جاری کیے جانے والے مذمتی بیانات میں کہا گیا ہے کہ ایک بھی فلسطینی شہری امریکی صدر کے دورے مقبوضہ فلسطین سے خوش نہیں ہے۔ بیانات میں کہا گیا کہ فلسطینی عوام اور مجاہدین کو امریکی صدر کے دورے کی مخالفت میں تحریک مزاحمت و انتفاضہ تیز تر کر دینا چاہیے۔ تحریک المجاہدین نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ جو بائیڈن کے دورے مقبوضہ فلسطین کے موقع پر بیت لحم کی شاہراہوں پر شہید شیرین ابو عاقلہ کی تصویروں والے بل بورڈ نصب کیے گئے ہیں جن پر اس معاملے میں انصاف سے کام لینے کے مطالبات درج ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن بدھ 3 جولائی کو اپنے دورے مغربی ایشیا کے آغاز میں غاصب صہیونی حکومت کے صدر مقام تل آبیب پہنچے ہیں۔ جو بائیڈن کے اسرائیل پہنچتے ہی غاصب صہیونی حکومت نے آئرن لائٹ کے نام سے موسوم ایک اینٹی ڈرون لیزر سسٹم کی رونمائی کی ہے۔ صہیونی فوجوں نے اس موقع پر امریکی صدر کو ایک فلم بھی دکھائی جس میں بتایا گیا کہ یہ لیزر سسٹم کون کون سے ڈرون طیاروں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا اثنا 3 اسرائیلی عہدیداروں نے ایک امریکی جریدے کو بتایا کہ رواں ہفتے کے آخر میں سعودی کنگ بن سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد بن سلمان کے ساتھ جو بائیڈن کی ملاقات کے بعد اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کا باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی جمعرات کی صبح سویرے سین حکومت کے وزیر اعظم یا لیپت کے ساتھ اپنی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی جس میں کلیدی نوعیت کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ نو یورپی ملکوں نے ایک بیان جاری کر کے 6 فلسطینی تنظیموں کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی اسرائیل کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق فرانس، جرمنی، بیلجیم، ڈنمارک، اسپین، آئرلینڈ، اٹلی، ہالینڈ اور سویڈن نے ایک بیان میں 6 فلسطینی تنظیموں کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی اسرائیل کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ان فلسطینی تنظیموں کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ ان فلسطینی تنظیموں کے ساتھ تعاون کا عمل جاری رہے گا۔ اس سے قبل صہیونی وزیر جنگ اکتوبر 2021 میں عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے ساتھ تعاون کے الزام میں ان فلسطینی تنظیموں کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ ان فلسطینی تنظیموں میں قیدیوں اور انسان دوستانہ امور سے متعلق الضمیر تنظیم، فلسطینیوں اور بچوں کے دفاع کی بین الاقوامی تحریک، عرب خواتین کی کمیٹیوں کی یونین اور زراعت سے متعلق یونین، ادارے الحق اور ترقی و تحقیقاتی مرکز کا نام شامل ہے۔ سری لنکا میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ کولمبو سے موصول رپورٹ میں بتایا گیا کہ پارلیمنٹ کے قریب پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ بتایا گیا کہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، جس کے بعد مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ سری لنکن پولیس اور مشتعل مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 45 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ یہ ایسی حالت میں کہ سری لنکا کے آرمی چیف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ پرسکون رہیں۔ سری لنکن آرمی چیف نے اسی کے ساتھ ملک کے آئین کا احترام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف رپورٹوں میں بتایا گیا کہ سری لنکا کے مفرور صدر گوٹابایا راجپکشے نے اب تک اپنا استعفیٰ ارسال نہیں کیا، جبکہ انہوں نے اسپیکر پارلیمان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ بدھ تک وہ استعفیٰ پیش کر دیں گے۔ یاد رہے کہ کولمبو میں ایوان صدر پر مظاہرین کی یلغار کے بعد سری لنکا کے صدر ایک فوجی طیارے کے ذریعے بھاگ کے بدھ کی صبح مالدیپ پہنچ گئے تھے۔ مالدیپ کے ابلاغیاتی اداروں کی رپورٹوں میں بتایا گیا کہ گوٹابایا راجپکشے ایک پرائیویٹ طیارے سے سنگاپور جانے والے ہیں، لیکن ان کی آخری منزل کسی کو معلوم نہیں ہے۔ سری لنکن پارلیمنٹ نے وزیر اعظم وکرما سنگھے کو قائم مقام صدر بنا دیا ہے، لیکن عوام نے اس پر بھی اعتراض اور اس تقرری کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اٹمی معاہدے سے امریکہ کے علیحدگی کو بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ اس معاہدے میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ غاصب صہیونی ریاست یعنی اسرائیل کا دورہ کرنے والے امریکی صدر نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ طے شدہ ایٹمی معاہدے سے نکل جانا سب سے بڑی غلطی تھی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں واپس آ جانا چاہیے۔ امریکی صدر نے واشنگٹن کے ناجائز مطالبات کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر گیند تہران کے پالے میں پھینکتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں فیصلہ اب ایران کو کرنا ہے۔ واضح ہے کہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں ایٹمی مذاکرات میں پیش رفت کا مشاہدہ کیا جا رہا تھا، لیکن مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایٹمی معاہدے کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے تاحال کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، بلکہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو جاری رکھنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات طویل اور ان کی کامیابی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے غیر قانونی طور سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ صدر جو بائیڈن نے اقتدار میں آنے کے بعد ایٹمی معاہدے میں واپسی کا رجحان تو ظاہر کیا، لیکن اب تک اس حوالے سے وہ ضروری اقدامات سے گریز کرتے رہے ہیں۔ سعودی حکومت جنگ بندی اور جنگی قیدیوں کے تبادلے سے متعلق سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی قیدیوں سے متعلق کمیٹی کے سربراہ عبدالقادر المرتضی نے کہا ہے کہ سعودی حکومت نے جنگی قیدیوں کے تبادلے سے متعلق 10 مقامی سمجھوتوں کو کہ جن پر عید الاضحیٰ کے موقع پر عمل ہونا تھا شکست سے دوچار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگی قیدیوں کے تبادلے سے متعلق سمجھوتے کے بارے میں کہ جس پر مارچ میں دستخط ہوئے تھے، مذاکرات میں پیش رفت ابھی 50% سے بھی کم ہے، اور یمن کے صوبے مغرب میں سعودی اتحاد کے اعلی کار فوجی اس سمجھوتے کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کوئی فہرست پیش نہیں کی ہے۔ یمن کی سالویشن حکومت کی جنگی قیدیوں سے متعلق کمیٹی کے سربراہ عبدالقادر المرتضی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے مقابل فریق پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا ہے اور اس مسئلے پر جو انسان دوستانہ بھی ہے بہت کم توجہ دی ہے۔ دوسری جانب یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ نے سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی پابندی نہ کیے جانے پر کڑی تنقید کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا کہ جنگ بندی کے بارے میں سعودی اتحاد میں شامل ملکوں کی مفاہمت کی شرح بالکل ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام کو غیر منصفانہ محاصرے کا سامنا رہا ہے اور ہزاروں ملازمین تنخواہوں کے بغیر کام کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہر سطح پر پایا جاتا ہے۔ اس سے قبل یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے کہا تھا کہ سعودی اتحاد اور اس کے اہلکار فوجیوں کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باوجود فائر بندی کو ہم مستحکم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سارے امور تبدیل ہو سکتے ہیں اور جوابی کارروائی کا سلسلہ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے کہا کہ یمنی عوام کے مسائل مشکلات میں کمی لانے اور جہریت بند کرانے کی غرض سے اور اسی طرح یمن کا مظالمانہ محاصرہ ختم کرانے کے لیے جنگ بندی کو قبول کیا گیا، مگر یہ دروازے ہمیشہ کھلے نہیں رہیں گے اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ سعودی اتحاد جنگ بندی سے یمنی عوام کے خلاف کوئی غلط فائدہ اٹھائے۔ اپریل 2022 میں اقوام متحدہ کی کوششوں سے یمن میں جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا گیا ہے، مگر سعودی اتحاد کی جانب سے اس جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی 7 سالہ جنگ کے دوران 10,000 یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زائد لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ سعودی جہریت کے نتیجے میں یمن کا 85% بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس ملک کو شدید غذائی بحران کا سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔ سامعین، ہندوستانی پارلیمنٹ کے موسم 12 کے اجلاس سے پہلے لوک سبھا سیکریٹریٹ نے غیر پارلیمانی الفاظ 2021 کے نام سے ایسے الفاظ اور جملوں کی فہرست تیار کی ہے جن کے ایوان کی کارروائی کے دوران استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تفصیلات پیش کر رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستانی پارلیمنٹ کے موسم 12 کے اجلاس سے پہلے لوک سبھا سیکریٹریٹ نے غیر پارلیمانی الفاظ 2021 کے نام سے ایسے الفاظ اور جملوں کی فہرست تیار کی ہے جن کے ایوان کی کارروائی کے دوران استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس فہرست میں بدعنوان، جملہ جیوی، تانہ شاہ، دلال، شرمندہ، غدار، نااہل، کالا بازاری، گھڑیالی آنسو، دادا گری، پٹھو، چنڈال، گرگٹ، بے وقوف، تکبر، نوٹنکی اور لالی پاپ جیسے الفاظ شامل ہیں۔ 18 جولائی سے شروع ہونے جا رہے پارلیمنٹ کے موسم 12 سے پہلے ایک بک لیٹ جاری کر کے بعض الفاظ کو غیر پارلیمانی اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس فہرست میں انگریزی کے بعض ایسے الفاظ کو بھی شامل کیا گیا ہے جن کا بحث کے دوران اپوزیشن حکومت پر حملہ کرنے کے لیے اکثر استعمال کرتا ہے۔ پارلیمانی ضابطوں کے مطابق راجیہ سبھا کے چیئرمین اور لوک سبھا اسپیکر بحث کے دوران بعض الفاظ یا جملوں کو رول کے منافی قرار دے کر انہیں ریکارڈ سے ہٹانے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ رول بک کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں ایسے الفاظ کو غیر پارلیمانی قرار دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی جماعتوں نے حکومت کے اس فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے غیر ضروری بتایا ہے۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ بحث کے دوران جن الفاظ کو حکومت پر نکتہ چینی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان پر اب پابندی لگائی جا رہی ہے۔ کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ الفاظ پر پابندی لگانا غیر ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد اپوزیشن کی آواز کو دبانا ہے۔ ترنمول کانگریس کی ممبر پارلیمنٹ مہوا موئترا نے الزام لگایا کہ بی جے پی اپوزیشن کے ذریعے استعمال کیے جانے والے الفاظ پر پابندی لگا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا سچ غیر پارلیمانی ہے؟ ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ ڈیرک اوبرائن نے حکومت کے اس فیصلے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان الفاظ کا استعمال کریں گے، حکومت چاہے تو انہیں معطل کر دے۔ راجیہ سبھا میں شیو سینا کی رکن پارلیمنٹ پریانکا چترویدی نے کہا کہ اب ہم حکومت پر نکتہ چینی نہیں کر پائیں گے اور اب ہمیں صرف حکومت کی حمایت کرنا ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی معاملات کو لے کر پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس کے ہنگامہ خیز رہنے کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے گزشتہ شب اپنے خطاب میں مشرق وسطی اور امریکی صدر کے دورے غاصب اسرائیل اور سعودی عرب کے بارے میں گفتگو کی ہے، آپ سامعین سے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ دیکھیں، حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے گزشتہ شب اپنے نشری خطاب میں کئی اہم نکات کو اٹھایا ہے، اور بالخصوص جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں بھی ذکر کیا ہے کہ مشرق وسطی اور جو بائیڈن کے دورے اسرائیل اور سعودی عرب پہ بھی انہوں نے خصوصی طور پہ گفتگو کی ہے۔ ظاہر ہے مشرق وسطی کا جب موضوع ہو تو سید حسن نصر اللہ سے بہتر کون صورتحال پر جو ہے وہ تجزیہ کر سکتا ہے یا اس پہ نظر دے سکتا ہے، چونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دنیا کے تمام وہ ممالک، افراد، ادارے، اینالسٹ جو مشرق وسطی کے بارے میں لکھتے یا بولتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ اب کیا بیان جاری کریں گے یا ان کی تقریر کا موضوع کیا رہے گا۔ تو اس لحاظ سے جب بھی سید حسن نصر اللہ تقریر کرتے ہیں تو دوست دشمن سب متوجہ ہوتے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ اب آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل دینے والے ہیں، یا سید حسن نصر اللہ جو ہے وہ کن موضوعات کی طرف اشارہ کریں گے اپنی گفتگو میں۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں جو سید حسن نصر اللہ نے جو بائیڈن کے اس حالیہ دورے کے بارے میں گفتگو کی ہے اور اس کو دو مقاصد کے تحت قرار دیا ہے کہ دو بڑے مقصد ہیں جو بائیڈن کے دورے اسرائیل اور سعودی عرب کے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے دو تین بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں، اور دلچسپی کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چھپا ہوا وہ جو فلسفہ ہے یا جو حقیقت ہے اس کو بھی انہوں نے آشکار کیا ہے، اور بڑے دلچسپ پیرائے میں۔ مثلا انہوں نے گفتگو جو امریکہ کے بارے میں جو گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ جس طرح امریکہ کا موجودہ صدر بوڑھا ہے، اسی طرح اب امریکی معاشرہ بھی تیزی سے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی اس میں کئی باتیں، وہ ایک جملے میں وہ کئی باتیں کہہ گئے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اب امریکہ کے پاس کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو ان کی ملک کی جسے آپ کے صدارت جیسے اہم منصب پہ فائز ہو اور وہ صحت مند ہو، چاقو چوبند ہو، اپنے پورے جسے کہتے ہیں جسمانی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے۔ اب دیکھیں، جو بائیڈن کے بارے میں اتنے لطیفے آ چکے ہیں، جو بائیڈن کے بارے میں اتنے ویڈیو کلپس آ چکے ہیں، جو بائیڈن کے بارے میں ان کے اسٹاف کے لوگوں نے جو چیزیں نقل کی ہیں وہ یقیناً کسی بھی صدر کے لیے، کسی بھی سطح کے عہدیدار کے لیے وہ مناسب نہیں ہے۔ جو شخص سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے گر جائے، جس کو پیدل جسے کہتے ہیں چار قدم چلنے کے بعد ہانپنا شروع کر دے، جس کو جس کی یاداشت ایسی ہے کہ وہ کسی اپنے قریبی ترین عہدیدار کو کسی اور ملک کا عہدیدار قرار دے دے، یا اپنی گفتگو کے اندر وہ اس طرح کے جملے یا اس طرح کی اصطلاحیں یا اس طرح کی معلومات بیان کرے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک جوک اور ایک لطیفے محسوس ہوتے ہیں۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں کہ جو بائیڈن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپتی بھی نہیں ہے، ان کی ایک ایک بات، ان کا ایک ایک جملہ، ان کا چلنے کا انداز، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں آ جاتی ہیں اور بڑی باریک بینی سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ امریکہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے اور امریکہ کا صدر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی امریکی معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہے کہ اب امریکی معاشرہ جس نظریے کی بنیاد پہ کھڑا تھا وہ نظریہ ہی اب آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ بھی اب پرانا ہو چکا ہے، اب اس کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک زمانے میں لبرل ڈیموکریسی کے عنوان سے بہت شور شرابہ تھا اور مغرب پورا کا پورا اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور اس کو ایک نظریے کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا، لیکن اب وہ لبرل ڈیموکریسی جو ہے وہ یورپ کے اندر بالخصوص امریکہ کے اندر بری طرح ناکام ہو چکی ہے. اس لبرل ڈیموکریسی کا ہی نتیجہ ہے کہ جو بائیڈن جیسے لوگ اور ٹرمپ جیسے بالخصوص لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں آتے ہیں, اور جب ان کو اقتدار نہیں ملتا تو وہ اپنی پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں, وہ اپنے انتخابات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, اپنی ملیٹنٹ گروپ بنا کے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کون سی لبرل ڈیموکریسی ہے کہ جس کے نمونے وہ دنیا بھر میں پیش کرتے تھے کہ یہ بہترین نظام ہے, یہ فلاں ہے فلاں ہے. تو اس لحاظ سے واقعی وہ نظریاتی طور پہ بھی بوڑھے ہیں, ان کا نظریہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے, اور وہ جس فکر کے حامل تھے کہ اس ملک کو دنیا پہ نافذ کریں گے وہ بھی بڑھاپے کا شکار ہے. کہاں ایک زمانہ تھا کہ امریکہ یونی پولر سسٹم یعنی پوری دنیا پہ ایک قطبی نظام کی بات کرتا تھا کہ پوری دنیا پہ سرمایہ دارانہ نظام گویا نافذ ہوگا, ایک قطبی ہوگا, اور وہ قطب جو ہے وہ امریکہ ہوگا, امریکہ کی پوری دنیا پہ جو ہے وہ حکومت اور تسلط ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب علاقے کے اندر نئی نئی قوتیں آ رہی ہیں, روس خود ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے, یوکرین کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز سے اب یوکرین کے پیچھے پورے کا پورا امریکہ اور یورپ ہے. اور سید حسن نصر اللہ نے بھی یہ اپنی گفتگو میں بات کی ہے کہ یہ جنگ یوکرین روس کی نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ جنگ امریکہ اور روس کی ہے, یا دوسرے لفظوں میں امریکہ یورپ اور سرمایہ دارانہ نظام پورے کا پورا ایک طرف کھڑا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ روس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ولادیمیر پوٹن ہو یا ان کا پورا ایک نظام ہو. تو ایک لحاظ سے تو یہ چیز بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب چونکہ وقت ہمارے پاس جسے کہتے ہیں بڑا محدود ہے, ورنہ میں ان کے اور جو نکات ہیں سید حسن نصر اللہ کے ان پہ بھی گفتگو کرتا, لیکن چونکہ آپ کے سوال کے اندر مشرق وسطی اور دورے سے متعلق تھی تو میں اس پہ عرض کروں کہ دیکھیں مشرق وسطی کے اندر سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ ابھی جو نئے نئے منصوبے اور نئے نئے آئیڈیاز لائے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے جو سابق منصوبے تھے وہ ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں. امریکہ نے جو مشرق وسطی کے لیے گریٹر اسرائیل کا ایک پروجیکٹ اور منصوبہ بنایا تھا, یا نیو مڈل ایسٹ کا جو منصوبہ بنایا تھا, اب اس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے. اب وہ کبھی سینچری ڈیل کے نام سے ایک نئے معاہدے کی طرف آ رہے ہیں, پھر سینچری ڈیل بھی اب ماضی کا حصہ بن گئے. اب وہ ابراہیم معاہدہ, یا آپ اس کو ابراہیم معاہدہ کہتے ہیں, اس کے بارے میں اب جو ہے نا وہ جو بائیڈن اور ان کی ٹیم یا صہیونی لابی جو ہے وہ سرگرم عمل ہے. اور یہ سید حسن نے بھی یہ کہا کہ اس دورے کے جو ہیں وہ دو مقاصد ہیں, ایک مقصد وہی اس ابراہیم معاہدے کو کسی منطقی نتیجے پہ پہنچانا ہے, یعنی لوگوں کو, ممالک کو, علاقے کے اہم قوتوں کو اسرائیل کے قریب کرنا ہے. بالخصوص اس میں سعودی عرب کا نام خصوصی طور پہ لیا جا رہا ہے کہ اس دورے کے دوران جو بائیڈن کی خواہش ہے کہ سعودی عرب وہ تعلقات جو ابھی تک خفیہ ہیں ان کو, اس کو باقاعدہ کھلم کھلا اس کا اعلان کر دے اور کہے کہ بھی ہم اسرائیل کو اب باقاعدہ سرکاری طور پہ تسلیم کرتے ہیں. ایک ہدف جو سید حسن نے کہا کہ وہ ایک یہ ہے کہ وہ اسی اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت امریکہ داخلی طور پہ توانائی کے ایک بڑے بحران سے دوچار ہے, اور اس بحران کا حل جو ہے وہ مشرق وسطی کے وہ ممالک کے جو تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہیں ان سے تعلقات کو اس سطح پہ لے کے آنا کہ امریکہ کو اس توانائی کے بحران سے نکال سکے. تو سید حسن نصر اللہ نے یہ بات بڑی کھل کے کہی ہے کہ یہ دو مقاصد جو ہیں وہ جو بائیڈن لے کے آیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس سے جو اضافی کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو بقول سید حسن نصر اللہ کے کہ اب امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خطے کے ممالک پر اپنی ڈکٹیشن جو ہے وہ مسلط کر سکے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سیاسی گفتگو کا. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے، ہم مریضوں کو اس سے شفا چاہیے ہم مریضوں کو، اس سے شفا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 تیر، 14 ذی الحجہ اور 14 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ جولائی 1789 عیسوی کو انقلاب فرانس کے عروج کے دوران قلعہ باسٹل پر عوام کا قبضہ ہوا اور اس کا بڑا حصہ نابود ہو گیا۔ یہ قلعہ 1369 میں فوجی مقاصد کے تحت بنایا گیا تھا، جس کو بعد میں ایک ہولناک قید خانے میں بدل دیا گیا، جہاں سیاسی قیدیوں، خاص طور پر جمہوریت پسند کارکنوں کو قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ قلعہ باسٹل فرانسیسی بادشاہوں کے روبو دبدبے اور استبداد کی علامت سمجھا جاتا تھا، چنانچہ اس پر عوامی قبضے سے انقلاب فرانس کی کامیابی کی دہلیز پر پہنچا۔ اس قلعے پر قبضے کے بعد بادشاہ اور ملکہ ہزاروں عمرا سمیت مارے گئے۔ چودہ جولائی 1861 عیسوی کو دنیا کی پہلی مشین گن بنائی گئی۔ امریکی سائنسداں گیٹلنگ نے اسلحے کے موجدین کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اس ہتھیار کو ایجاد کیا۔ گیٹلنگ کی بنائی ہوئی مشین گن آٹومیٹک نہیں تھی، بلکہ اس کی لبلبی دبانے سے فائرنگ ہوتی تھی۔ بعد میں مشین گنوں کی ساخت میں پیش رفت ہوئی، اور آج یہ ایک خودکار اور مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تیئیس تیر 1365 ہجری شمسی کو ایرانی شاعر، محقق اور مصنف ڈاکٹر مہدی حمیدی شیرازی کا انتقال ہوا۔ وہ 1293 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فارسی زبان و ادب میں ڈاکٹریٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر حمیدی نے فارسی شاعری سے متعلق متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں زیادہ تر کتابیں سبک شناسی، تنقید، تاریخ ادب اور صناعت شعری کے بارے میں ہیں۔ شگوفے، دریائے گوہر، زمزمۂ شب اور بہشت سخن ڈاکٹر حمیدی کی اہم کتابیں ہیں۔ تیئیس تیر 1362 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کا پہلا دور شروع ہوا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مطابق مجلس خبرگان حکومت کا ایک اہم ادارہ ہے، جس کے اراکین فقہا ہوتے ہیں، جن کو عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں۔ مجلس خبرگان کی اہم ترین ذمہ داری رہبر کا انتخاب اور قیادت کے کام پر نظر رکھنا ہے۔ مجلس خبرگان کے اراکین 8 سال کے لیے عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔
14 ذوالحجہ سن 1415 ہجری قمری کو اخوان المسلمین کے لیڈر ڈاکٹر احمد الملت نے مناسک حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ وہ طالب علمی کے زمانے میں اخوان المسلمین کے بانی شہید حسن البنا سے آشنا ہوئے اور کچھ ہی عرصے بعد وہ اس تنظیم سے منسلک ہو گئے۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں انہوں نے محاذ جنگ پر نمایاں خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر احمد الملت نے نہر سوئس پر برطانیہ کے قبضے کے خلاف بھی جہاد میں حصہ لیا۔ سابق سوویت یونین کے خلاف افغان عوام کی طویل جد و جہد میں بھی وہ شریک تھے اور افغان مجاہدین کے ساتھ ان کا تعاون غاصب سوویت افواج کے انخلا تک جاری رہا۔ تیئیس تیر 1372 ہجری شمسی کو تاریخ ایران کے ایک ممتاز استاد ڈاکٹر عبدالحادی حیری کا انتقال ہوا۔ وہ 1314 ہجری شمسی میں ایران کے مقدس شہر قم کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ حوض علم قم کے بانی آیت اللہ حاج شیخ عبدالکریم حیری کے پوتے تھے۔ ڈاکٹر حیری الہیات کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کینیڈا چلے گئے اور وہاں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ڈاکٹر حیری کو آئینی تحریک اور اس میں علماء کے کردار کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل تھی۔ ڈاکٹر حیری نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں ایک اہم کتاب ایران میں تشیع اور آئینی تحریک لکھی ہے جو فارسی اور انگریزی میں شائع ہوئی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
Who is the Lawwam? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد الرسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول الله۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ فتح سے کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ محمد کی آسان تفسیر بیان کی تھی، اور آج کے پروگرام سے ہم سورہ فتح کی مختصر اور آسان تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔
سامعین، یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ کی فتح کے بعد سن 6 ہجری قمری میں نازل ہوئی ہے۔ اس سال پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے بہت سے افراد کے ساتھ مناسک عمرہ بجا لانے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، لیکن مشرکین مکہ نے مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ نامی مقام پر آپ کا راستہ روک لیا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اور بالآخر گفتگو کا نتیجہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح نامے پر منتج ہوا۔ اور یہ طے پایا کہ مسلمان مدینہ منورہ واپس پلٹ جائیں اور آئندہ برس حج کے مناسک انجام دیں تاکہ آئندہ برس تک مسلمانوں کے آنے کا سامان فراہم ہو سکے۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس آنے لگے تو درمیان راہ میں یہ سورہ آپ پر نازل ہوا اور کامیابی اور کامرانی کی بشارت دی۔
تو آئیے سب سے پہلے 1 سے 3 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔
بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور زبردست طریقے سے آپ کی مدد کرے۔
سامعین، سورہ فتح کی یہ آیتیں صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہیں اور ان کو مستقبل کے لیے اہم کامیابی قرار دیا گیا ہے، چونکہ اس سے پہلے مشرکین مکہ صرف مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے بارے میں سوچتے تھے اور ان کے بارے میں کسی بھی عظمت و مقام کے قائل نہیں تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے معاہدے کے نتائج کے بعد مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر پہچانا جانے لگا اور 8ویں ہجری قمری میں فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے مشرکین مکہ پر فتح و کامرانی حاصل کی۔
سامعین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جاہلیت کے زمانے کی تمام غلط اور بےہودہ سنتیں مورد سوال قرار پائیں اور اسلامی تعلیمات کی بدولت اجتماعی طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو گیا اور ہر قوم و قبیلے کے لوگ خداوند عالم کے بندے اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی شمار ہونے لگے۔ البتہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بت پرستوں اور جاہلی رسم و رواج سے بہت ہی قاطعانہ مقابلہ تھا جو مشرکین مکہ کو بہت ہی ناگوار گزرا، اور یہ ایسا موضوع تھا جو مشرکین مکہ آسانی سے مان لیتے۔ اسی بنا پر وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاہلی رسم و رواج کی بیخکنی، جاہلی سنتوں کے خاتمے اور معاشرے میں بنیادی تبدیلیوں کا ذمہ دار اور گناہگار کے عنوان سے جانتے تھے۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے اہم نتائج کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو فتح نصیب ہوئی اور زمانہ جاہلیت میں رائج تمام غلط رسوم کا خاتمہ ہو گیا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی نظام کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے عوام میں رائج کر دیا۔ قبائل کے درمیان میں دیرینہ اختلافات ختم ہو گئے، پورے معاشرے میں اخوت و برادری کا چلن عام ہو گیا اور لوگ مل جل کر رہنے لگے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ موجودہ حقائق کی بنیاد پر تدبیر اور ارادہ کامیابی و کامرانے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دشمنوں پر کامیابی ہمیشہ جنگ و جہاد ہی سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ کبھی کبھی صلح و آشتی سے بھی دشمنوں پر فتح و کامرانی حاصل کرنے کی زمین ہموار کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے فرائض پر عمل کریں اور اس کے نتائج سے خوف و ہراس محسوس نہ کریں تو خداوند عالم خود ان امور کو ایسے تبدیل کر دے گا کہ ضائع ہونے والے پیغامات ختم اور بہترین نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ دشمنوں کے ساتھ صلح یا جنگ کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ خداوند عالم کی ہدایت و رہنمائی کی شکل اختیار کرے گا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر کسی کی خواہش و آرزو کے معیار پر اقدامات انجام نہیں دیتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ فتح کی 4 آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔
وہی خدا ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا ہے تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں اور وہی تمام باتوں کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، صلح حدیبیہ کے واقعے میں اکثر مسلمانوں نے اس وجہ سے کہ مکہ مکرمہ حاضر نہ ہو سکے اور نہ ہی عمرے کے مناسک انجام دے سکے، شکست کا احساس کیا اور بہت زیادہ ناراض و غمگین تھے، لیکن اس سورہ کے نازل ہونے اور مستقبل میں مسلمانوں کی جیت کی خوشخبری کی خبر کے بعد ان کے قلوب کو سکون و اطمینان حاصل ہوا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو پر ایمان میں اضافہ اور خداوند عالم کے وعدے پر یقین حاصل ہوا۔ فطری سی بات ہے کہ جو شخص کائنات کو تدبیر الہی کے زیر سایہ جانتا ہو اور زمین و آسمان پر موجود تمام فطری چیزوں پر خداوند عالم کو لشکر کی طرح سمجھتا ہو، وہ کبھی بھی شکست کا احساس نہیں کرتا اور نہ ہی دشمنوں کے رعب و دبدبے اور قدرت و طاقت سے اپنے دل کو خوف زدہ کرتا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مومنین پر خداوند عالم کا ایک لطف و کرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو سکون و اطمینان سے مملو کر دیتا ہے، اور کافروں کو ملنے والی سزاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا ان کے دلوں پر خوف و ہراس طاری کر دیتا ہے۔ ایمان کے بہت سے درجات ہیں اور ہمیشہ کم و زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ درحقیقت گوناگوں حادثات و مشکلات کا واقع ہونا انسانوں کے ایمان کا امتحان ہے۔ سامعین، قوت و طاقت، علم و حکمت الہی پر توجہ اور یہ عقیدہ کہ تمام مخلوقات خداوند عالم کی حکومت اور اس کے فرمان کے تحت ہیں، اہل ایمان کو اندرونی بلکہ قلبی سکون فراہم کرتا ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین اور خبروں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے
پیش خدمت ہے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ آرمان ملی سے اقتباس۔ روزنامہ آرمان ملی لکھتا ہے، بائیڈن کا دورہ ایٹمی معاہدے کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ سابق رکن پارلیمنٹ حشمت اللہ فلاحت پیشا نے اپنے مقالے میں لکھا ہے، ایک ہفتے تک دو دوروں کے مشرق وسطی کی تبدیلیوں پر سنجیدہ اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک بائیڈن کا دورہ اسرائیل اور سعودی عرب اور دوسرا پوتین کا مجوزہ دورہ ایران۔ میرا خیال ہے کہ دونوں دورے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں دوروں کے زیر اثر رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بھی ایک دوسرے سے تعلق ہوگا۔ بائیڈن ایسے حالات میں یہ دورہ کر رہے ہیں جب امریکہ، صہیونی حکومت اور سعودی عرب کے حکام کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے اس نظریاتی اختلاف کے باوجود تینوں کا مشترکہ رائے تک پہنچنا کافی سخت ہے۔ کم سے کم ایسی حکمت عملی تک رسائی مشکل ہے جس پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ بائیڈن اپنے دورے میں جتنے پیغامات ایران کو دیں اتنے ہی انہیں ایران کی جانب سے سرپرائزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ دورہ ایٹمی معاہدے کا خاتمہ نہیں ہوگا، وہ بس کچھ دنوں تک عربوں اور صہیونیوں کو پر امید رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ادھر پوتین کے دورے میں ہونے والے مذاکرات کے موضوعات کافی حد تک بائیڈن کے رویے کے حساب سے بدل سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے، پوتین حلیفوں کی تلاش میں ترکی اور ایران کے سربراہوں سے ملاقات کریں گے۔ حلیفوں کے متلاشی روسی صدر ولادیمیر پوتین ترکی اور ایران کے سربراہوں سے ملاقات کرنے والے ہیں، جو دراصل یوکرین جنگ کے بعد سے ان کا دوسرا سفارتی قدم ہے۔ پوتین نے جنگ کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں زور دیا تھا کہ جنگ فطری راہ پر آگے بڑھ رہی ہے، تاہم یوکرین جنگ کے بعد ان کا دوسرا غیر ملکی دورہ مشن کے لحاظ سے زیادہ سخت ہوگا۔ ایران اور ترکی کے سربراہوں سے ملاقات کریں گے، اور یہ وہ ممالک ہیں جو کبھی روس کے ساتھ کھڑے رہے اور کبھی اس سے دور ہوتے نظر آئے، اور کبھی کبھی خود ان دونوں ملکوں میں بھی اختلاف پیدا ہوئے۔ اگر یہ دورہ ہو گیا تو اس سے روس کو یوکرین کی جنگ میں کیف کی مغربی حمایت اور اپنے اوپر عائد پابندیوں کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم مغربی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں ایران کی جانب سے روس کے ساتھ تعاون واضح نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پوتین نئی ٹیکنالوجی کی تلاش میں ایران کا دورہ کر رہے ہوں۔ سمیت پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، بیرونی مداخلت پر دلیل سے مطمئن نہیں، بغیر ثبوت پارلیمانی اقدامات کا جائزہ لے سکتے ہیں، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ۔ اخبار لکھتا ہے، عدالت عظمیٰ نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کے موقع پر قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے آئین کے آرٹیکل نمبر 5A کے تحت جاری کی گئی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 86 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے قلم بند کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بیرونی مداخلت پر دلیل سے مطمئن نہیں، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تحریک کے عدم اعتماد سے مسترد کرنا غیر آئینی ہے۔ آرٹیکل 95(2) کے تحت اسپیکر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا پابند، ڈپٹی اسپیکر نے وزیراعظم کے مفاد کے لیے حلف سے روگردانی کی۔ متفقہ فیصلے میں جسٹس مظہر علی خان میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندو خیل نے علیحدہ سے بھی اپنے نوٹ قلم بند کیے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے رولنگ کے خلاف از خود نوٹس پر فیصلے کا آغاز سورہ اشعراء سے کیا گیا، جس میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں سپریم کورٹ کے 12 ججوں نے ملکی سیاسی صورتحال پر از خود نوٹس لینے کی سفارش کی گئی تھی۔ روزنامہ قومی آواز جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے، سپریم کورٹ میں ہوگی آئندہ ہفتے حجاب معاملے کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے بدھ کو کہا ہے کہ وہ حجاب تنازع پر کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف درخواستوں پر اگلے ہفتے سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی سربراہی والے بینچ نے کہا ہے کہ ہم نے اس معاملے کو اگلے ہفتے سماعت کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ قبل از ازیں ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے عدالت عظمیٰ کی اس بینچ پر زور دیا کہ وہ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں کی جلد سماعت کرے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اسے اگلے ہفتے کی فہرست میں ڈال رہے ہیں، اس معاملے کو سماعت کے لیے رکھا جائے۔ پرشانت بھوشن نے کرناٹک ہائی کورٹ کی طرف سے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی ہٹانے سے انکار کے خلاف دائر کی گئی اپیلوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ پہلے درج کیا گیا تھا۔
طالبات کی تعلیم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی بھوشن نے سپریم کورٹ پر زور دیا ہے کہ اس معاملے سے متعلق دائر درخواستوں کی جلد از جلد سماعت کی جائے. سمی تسنیم نیوز ایجنسی نے بائیڈن کے دورے مشرق وسطی کے بارے میں سید حسن نصراللہ کے خطاب کو نمایاں جگہ پہ شائع کیا ہے. تسنیم نیوز ایجنسی نے لکھا ہے حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے کہا ہے کہ 33 روزہ جنگ کا ایک ثمرہ نئے مشرق وسطی نام کے امریکی منصوبے کی ناکامی رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آج بھی نیو مڈل ایسٹ کا فارمولا موجود ہے اور بائیڈن کا دورہ اسی مقصد کے لیے ہے. سید حسن نصراللہ نے کہا کہ آج کا امریکہ سن 2003 یا سن 2006 کا امریکہ نہیں اور اس ملک کے بوڑھے صدر اس بات کی علامت ہیں کہ امریکہ بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ بائیڈن دو مقصد کے لیے علاقے میں آئے ہیں جن میں پہلا مقصد خلیج فارس کے عرب ملکوں کو تیل اور گیس کی برآمدات کے لیے تیار کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم امریکیوں کو سالس نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک ایسا فریق سمجھتے ہیں جو صہیونی حکومت کے مفادات میں کام کرتا ہے اور لبنانی فریق پر دباؤ ڈالتا ہے. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین نبیہ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام دریچے. پروگرام دریچے کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام ایرانی مشاہد, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی.
دریچے سامن پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامن کی توجہ کا باعث بنے گا. سامن 2020 کے صدارتی انتخابات کے پہلے مہینوں میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ امریکی عوام ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اس خوف کے پیش نظر صہیونی لابی نے اپنی آئندہ کی منصوبہ بندی کو تشکیل دینا شروع کر دیا تھا. اس سلسلے میں صہیونی حکومت اور کچھ چھوٹے عرب ممالک جو سب سعودی عرب کے اتحادی اور کٹھ پتلی تھے کے درمیان ایک پل قائم کیا گیا تھا, اور ساتھ ہی ان ممالک کے درمیان اندرونی تنازعات کو کم از کم عارضی طور پر حل کرنے کی کوششیں کی گئیں. مثال طور پر سعودی عرب اور ترکی کے درمیان, جنہوں نے حالیہ برسوں میں اخوان المسلمین کی تحریکوں کے خلاف یا حمایت میں ایک دوسرے کے خلاف معاندانہ پالیسی اپنا رکھی تھی, اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی. نئی سازش میں سعودی عرب اور ترکی شامل تھے جنہیں اس کھیل میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا. اس تناظر میں محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لیپڈ, جو کہ بینٹ حکومت اور پارلیمان کی تحلیل کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے والے ہیں, نے پہلے سے طے شدہ شیڈول کے مطابق انقرہ کا سفر کیا تاکہ سعودی ترک تعلقات میں تیزی آئے. دوسری طرف ترکی کو ایران سے دور کرنے کے لیے جاری کوششوں کے ساتھ ساتھ تہران ریاض تعلقات کو بحال کرنے کے لیے مذاکرات کو روکنا بھی اسی سازش کا حصہ ہے. صہیونی حکومت خاص طور پر موساد نے چند ہفتے قبل پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ ایران ترکی میں اسرائیلی شہریوں کو اغوا کرنے یا مارنے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ منظرنامہ تقریباً 2 ماہ قبل ایک مشکوک منظرنامے کی شکل میں سامنے آیا تھا, اور یہ اس وقت عملی صورت میں نظر آیا جب لیپڈ ترکی پہنچے. یہ منصوبہ ایسے عالم میں سامنے لایا گیا جب یورپ صہیونی حکومت کی خواہشات کے خلاف ایٹمی معاہدے کے احیاء کا سالس بن چکا تھا, اور قدس فورس یا کم از کم IRGC کو امریکی دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکالنے کی بات ہو رہی تھی. صہیونی لابی نے اس صورتحال کو دیکھ کر نہ صرف یورپی یونین کو ایران کے خلاف ورغلایا بلکہ ترکی کو بھی ساتھ ملانے کا منصوبہ تشکیل دیا. اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے منصور رسولی نامی شخص سے منسوب ایک آڈیو فائل جاری کی گئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ قدس فورس کو ترکی میں اسرائیلی سفارت خانے میں ایک اسرائیلی جرمنی میں ایک امریکی جنرل اور فرانس میں ایک صحافی کو قتل کرنے کی کارروائی انجام دینی ہے۔ اسرائیل کی تین ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا تشکیل دیا گیا۔ نمبر ایک، بائیڈن انتظامیہ کو قدس فورس کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکالنے سے روکنے، امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں واپس لانے سے روکنے اور یورپی ممالک کے ثالثی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے۔ نمبر دو، ترکی اور صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ایک نفسیاتی بنیاد فراہم کرنا، اور نمبر تین، ترکی اور ایران کے درمیان تعلقات میں خلل ڈالنا تھا۔ بدقسمتی سے غیر ملکی میڈیا نے اس منظرنامے کی غلطی اور صہیونی حکومت کے اہداف کا ذکر کے بغیر اس جعلی منظرنامے کو بڑی دھوم دھام سے کور کیا اور اس کی میڈیا میں عکاسی کی اور اس جھوٹ کو حقیقت سے بدلنے کی کوشش کی۔ تاہم منصور رسولی نے ایک آڈیو فائل جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ وہ زرعی امور میں مصروف ہیں اور اس منظرنامے کے نفاذ سے کچھ عرصہ قبل اسرائیل کے ایجنٹوں نے انہیں اغوا کر کے اس طرح کے بیانات دینے پر مجبور کیا تھا۔ یہ اسکینڈل کئی ہفتوں تک غائب رہا، لیکن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لیپٹ کے ترکی کے دورے کے دوران اسے دوبارہ اٹھایا گیا، لیکن اس بار جرمنی، فرانس اور امریکہ کا کہیں نام نہیں تھا اور نئے مرحلے میں ایران اور ترکی کے تعلقات کو خراب کرنے پر تاکید کی گئی۔ چونکہ تل ابیب کے دونوں اہداف یعنی بائیڈن حکومت کو ایٹمی معاہدے میں واپس آنے سے روکنا اور IRGC کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکالنے سے روکنا تھا، لہذا اس منصوبے پر نظر ثانی کی گئی۔ اس سلسلے میں لیپٹ کے انقرہ کے دورے سے کچھ دن پہلے اسرائیلی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایران ترکی سے اسرائیلی شہریوں کو اغوا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لہذا تمام اسرائیلی سیاحوں کو ترکی کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد ترک انٹیلیجنس ذرائع نے ایران سے وابستہ 8 کارکنوں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا، جبکہ اسرائیلی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ سابق اسرائیلی سفیر اور ان کی اہلیہ ایرانی اہداف میں شامل تھے، لیکن یہ آپریشن ترکی کے تعاون سے ناکام ہو گیا۔ یہ جعلی خبر صہیونی حکومت اور اس کے پروپیگنڈا ہتھیاروں کے لیے نئی نہیں ہے اور اب یہ ان کا معمول کا رویہ بن چکا ہے، لیکن جو بات حیران کن اور قابل اعتراض ہے وہ ترکی اور اس کی وسیع انٹیلیجنس اور سیکورٹی تنظیم کا رویہ ہے۔ ترکی کے سیکورٹی ذرائع کو ہوشیاری کا ثبوت دینا ہوگا۔ بلا شبہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صہیونی حکومت اور سعودی عرب کی یہ خفیہ حکمت عملی ہے، یہاں تک کہ سعودی عرب کی ترکی سے قربت اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یاد رہے کہ محمد بن سلمان نے اردوغان کی استقبالیہ تقریب میں روایتی فوجی سلامی لینے سے انکار کیا، اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ ترکی کی پرو اخوان دشمنی کو نہیں بھولا اور محمد بن سلمان اب بھی اخوان المسلمین کی تحریکوں کے لیے ترکی کی حمایت سے ناراض ہیں۔ صہیونی حکومت نے فلسطین کے مسئلے کے خاتمے اور اس کی منظوری پر ان ممالک کی مہر لگانے کے ارادے سے ترکی اور سعودی عرب جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا ایک نیا دور شروع کیا ہے، اور اس سازش کا مقصد ان ممالک کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام دریچے کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج بھی ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران کے ایک مشہور شاعر طالب عاملی کی زندگی اور ان کے آثار و افکار کے بارے میں آرائش پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عاملی تقریباً 991 ہجری قمری میں احمل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رسمیہ فنون اور گھوڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عاملی نے 1010 ہجری قمری میں احمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے اور وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی اور علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ احمل کے چھوٹے سے ماحول سے نکل کر کہ جو ادبی اور علمی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں تھا، اصفہان اور کاشان جیسے عظیم ادبی اور علمی معاشروں میں قدم رکھنے نے طالب کے علمی اور ادبی نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ وہ اس سفر میں ایک مدت تک مرف میں اس صوبے کے حاکم بکتش خان کے پاس ٹھہرے۔ طالب کو مرف میں بہت سکون کی زندگی میسر تھی اور وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعے اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے، لیکن اعلیٰ ترین عہدوں تک رسائی اور شاید زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی آرزو نے ان کو ہندوستان کی جانب سفر کرنے کی ترغیب دلائی اور وہ ہندوستان چلے گئے۔ اس وقت طالب کی عمر 25 برس تھی۔ طالب عاملی تقریباً 1016 ہجری قمری میں مرو سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ طالب عاملی 1016 سے 1020 ہجری قمری یعنی تقریباً 4 سال تک ہندوستان کے مختلف شہروں میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں سرگرداں رہے کہ جس کی مدد و حمایت سے وہ اپنی آرزوؤں کو پہنچ سکیں۔ اس کے لیے وہ مختلف شہروں میں گئے اور ہر شہر میں کچھ دن ٹھہرتے تھے اور اس شہر کے بزرگوں اور خاص طور پر ادیبوں اور شاعروں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان برسوں میں طالب عاملی کی زندگی ناکامی سے دوچار تھی اور ان کے اشعار اور ہنر و فن ہندوستان کے بزرگوں کی توجہ ان کی جانب مبذول نہ کرا سکے، اور اگر کوئی امیر یا بزرگ طالب کو اپنے پاس بلاتا بھی تھا تو وہاں پر طالب کا حسب منشا استقبال نہیں ہوتا تھا۔ طالب عاملی کو ہندوستان کا سفر کیے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ہندوستان کے درباری بزرگوں سے قربت کے لیے طالب کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ان کے کانوں میں سندھ اور قندھار کے حاکم مرزا غازی بیگ ترخان کی شعر و سخن میں دلچسپی کا شہرا سنائی دیا۔ چنانچہ طالب نے ان کی مدح میں اشعار کہے اور ان اشعار کو قندھار روانہ کر دیا۔ مرزا غازی ایک قابل شاعر اور فنکار تھے اور وہ موسیقی کے آلات بجانے اور گانے میں ماہر تھے۔ مرزا غازی کی بارگاہ ہمیشہ ادب و فن کی حقیقی آماجگاہ تھی۔ قندھار میں بہت سے ایرانی شعرا، ادبا اور فنکار موجود تھے۔ مرزا غازی نے طالب کے اشعار کو پڑھنے اور ان کے احوال زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ان سے ملاقات میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی اور ذاتی طور پر ایک دعوت نامہ ان کو بھیجا۔ طالب عاملی اس وقت آگرہ میں تھے، خط پاتے ہی قندھار کے لیے روانہ ہو گئے۔ طالب عاملی تقریباً 1 سال تک یعنی 1020 ہجری قمری سے 1021 ہجری قمری تک کہ جو مرزا غازی کی وفات کا سال بھی ہے، اس کے دربار میں رہائش پذیر تھے اور مرزا غازی کی طالب پر خاص توجہ تھی۔ اگرچہ قندھار میں طالب کے قیام کی مدت بہت مختصر تھی، تاہم یہ دور ان کی شاعرانہ زندگی کا ایک درخشاں دور شمار ہوتا ہے۔ مرزا غازی کو ربیع الاول 1021 ہجری قمری میں ایک غلام نے مسموم کر دیا تھا، یا ایک قول کے مطابق گلا گھونٹ کر مار دیے گئے، اور ان کی موت کے ساتھ ہی قندھار کی ادبی انجمن کا شیرازہ بکھر گیا اور ایک بار پھر طالب کی دربدری کا آغاز ہو گیا، اور وہ آگرہ واپس لوٹ آئے اور شہر کے بزرگوں سے پشاور کے حاکم چین قلیچ خان کے لیے ایک سفارشی خط لیا اور اس کی حکومت کے مرکز میں گئے۔ چین قلیچ خان نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور اپنا ہمدم بنا لیا۔ سفر و حضر میں ہمیشہ طالب کو وہ اپنے ہمراہ اور اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ طالب آملی کی زندگی کے اس دور کا ماحصل ان کے کچھ خوبصورت اشعار ہیں جو بطور یادگار باقی رہ گئے ہیں۔ طالبان کی بدقسمتی کے چین قلیچ خان کو بھی ان کے قریبی ساتھیوں کی سازش کے نتیجے میں برطرف کر دیا گیا، اور وہ زمانے کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے انتقال کر گئے، اور اب ایک بار پھر طالب کی دربدری کا دور شروع ہو گیا اور وہ آگرہ لوٹ آئے۔ طالب نے شہر آگرہ کے ادبی حلقوں میں شرکت شروع کی، اور ایک مدت کے بعد وہ جہانگیر کے دربار میں دیانت خان نام کے ایک ایرانی بزرگ کی توجہ کا مرکز قرار پائے۔ دیانت خان ہندوستان ہجرت کرنے والے ایرانی مہاجرین کے حامی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے اور ہندوستان کے بزرگوں سے واقف کرانے کا وسیلہ تھے۔ انہوں نے طالب سے آشنائی اور واقفیت اور شعر و سخن میں ان کی صلاحیت کو جاننے کے بعد ان میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور ان کو اپنے ہمراہ دارالحکومت کے بزرگوں کے پاس لے گئے، اور بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے درمیان طالب کے اشعار کو مقبولیت حاصل ہو گئی، اور طالب کی شہرت اس حد تک ہو گئی کہ جہانگیر بادشاہ بھی ان سے ملنے کا مشتاق ہوا، اور شاہ کے حکم سے دیانت خان طالب کو اپنے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ عبداللہ خان فیروز جنگ ان ایرانیوں میں سے تھے جنہوں نے اکبر بادشاہ کی حکومت کے آخری ایام میں ہندوستان کا سفر کیا، اور جہانگیر اور اس کے بیٹے شاہ جہاں کے زمانے میں اپنی لیاقت و صلاحیت اور شجاعت کے اظہار کی بنا پر گجرات، بہار اور الہ آباد جیسی اہم ریاستوں میں حکمرانی کے لیے مقرر کیے گئے۔ انہوں نے ایرانی مہاجرین کی ایک فوج تشکیل دی تھی، اور ان کی حکومت کا مرکز ہمیشہ ہندوستان میں مقیم ایرانیوں کے اجتماع کی جگہ اور پناہ گاہ تھا۔ طالب گجرات میں ہر لحاظ سے بہت آرام اور آسائش میں تھے، لیکن وہ عبداللہ خان سے مصاحبت پر راضی اور مطمئن نہیں تھے۔ عبداللہ خان جنگجو آدمی تھا، اور اس نے شعر و ادب کی طرف اتنی توجہ نہیں دی تھی جتنی طالب چاہتا تھا۔ اسی سبب سے باوجود کہ طالب کی رہائش کی مدت گجرات میں قندھار سے زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اس دوران جو اشعار کہے ہیں وہ قندھار میں ان کے کہے گئے اشعار سے بہت کم ہیں۔ طالب آملی گجرات میں اپنی رہائش کے دوران اسی کوشش میں تھے کہ وہاں سے چلے جائیں، اور آخرکار وہ عبداللہ خان کے ساتھ گجرات سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، کہ جو ایک فوجی ڈویژن کے ساتھ دکن کو فتح کرنے جا رہا تھا۔ وہ دکن کو فتح کرنے کے بعد عبداللہ خان کے لشکر سے جدا ہو گئے اور اپنے من پسند شہر لاہور چلے گئے، اور ایک مدت تک اس شہر میں گھومنے پھرنے اور بزرگان ادب سے ملاقاتوں کے بعد آگرہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے جہانگیر بادشاہ کے دربار کے ایک نامور ایرانی حکیم صدر الدین سے، کہ جو حکیم مسیح الزمان کے نام سے مشہور تھے، درخواست کی کہ وہ ان کو درباریوں میں شامل کر لیں۔ حکیم مسیح الزمان نے ان کو ایک خط کے ذریعے اعتماد الدولہ کو متعارف کرایا۔ اعتماد الدولہ خواجہ غیاث الدین محمد تہرانی تہران کے ایک شریف اور قدیم خاندان کی فرد تھے۔ ان کے والد خواجہ محمد شریف شاہ تہماسب صفوی کے دور میں اصفہان میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ اعتماد الدولہ اپنے والد کی وفات کے بعد مشکلات سے دوچار ہو گئے اور ایران میں نہیں رہ سکے، اور ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے مقصد سے ہندوستان چلے گئے۔ مرزا غیاث بیگ اعتماد الدولہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ کے دربار میں گئے اور وہاں ان کی اور ان کے بیٹے جہانگیر کی خدمت کر کے یکے بعد دیگرے ترقی کے مدارج طے کیے اور 1914 ہجری قمری میں جہانگیر سے اعتماد الدولہ کا لقب حاصل کیا۔ 1020 ہجری قمری میں ان کی بیٹی مہر النساء کے جن کا لقب نور جہان بیگم تھا جہانگیر کی زوجیت میں آ گئیں اور ان کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل قرار پائے۔ اعتماد الدولہ شاعرانہ طبیعت کے مالک نہیں تھے لیکن وہ ایک باذوق قلمکار اور ماہر سخنور تھے۔ وہ خط شکستہ کو اچھی طرح لکھتے تھے اور اس قدر فصیح الکلام اور خوش لہجہ تھے کہ جہانگیر بادشاہ ان کی باتوں کو ہر تفریح پر ترجیح دیتا تھا۔ وہ ایک ایسے پاک طینت انسان تھے کہ جو ایران اور ایرانیوں کے لیے باعث افتخار قرار پائے۔ ان جیسے افراد کا وجود ہندوستان میں ایرانی ادب و ثقافت کے فروغ کا باعث بنا، اس طرح سے کہ ابھی بھی بر صغیر ہند و پاک میں ایرانی ثقافت کا خمیر موجود ہے۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.